نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. اور اے نبی وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں اس کے کچھ حالات تمہیں سنائے دیتا ہوں. کل چونکہ جو آخری ہمارا چنگ تھا اس میں چند منٹ رہ گئے تھے ہمارے پاس, تو میں نے ذو القرنین کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر رات بیان کر دیا تھا, لیکن چونکہ اس وقت ہمارے شرکا جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں, بہت سے حضرات اس وقت موجود نہیں تھے, تو میں بات دہرا رہا ہوں. ذو القرنین ایک بڑی عظیم شخصیت تھے. سلطنت ایران کی عظمت کی جو تاریخ ہے وہ ان کی ذات سے وابستہ ہے. یہ تقریباً 539 قبل مسیح میں دنیا کے منظر پر آئے ہیں. اس سے پہلے ایران جو آج کل کا ایران ہے, یہ دو ملک علیحدہ ہوتے تھے, پارس جس سے فارس بنا ہے اور مادا یا مادیا میڈیا, ان دونوں کو جوڑ کر پھر انہوں نے ایک عظیم مملکت بنائی اور انہوں نے پھر اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے. ذو القرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا, اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے علامت کے طور پر کہ میں نے دو عظیم ملکوں کو جوڑ کر ایک عظیم مملکت بنائی ہے. پھر انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. تو تین مہمیں ان کی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں, ایک مغرب کی جانب, ایک مشرق کی جانب, ایک شمال کی جانب. مغرب کی جانب جب انہوں نے اپنی پہلی مہم کا آغاز کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا, پھر شام کو, پھر ایشیائے کوچک کو. عراق میں آپ کو یاد ہوگا کہ نمرودوں کی حکومت تھی, اور تقریباً 40 برس قبل وہاں کے بادشاہ نمرود نے یروشلم کو برباد کیا تھا 587 قبل مسیح میں. اور یہ کہ اس کو وہاں سے بیشتر لوگوں کو قتل کر کے اور باقی لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے آیا تھا, اور وہ سب کے سب بیبیلونیا میں عراق میں موجود تھے. اب ان کا نام جو تھا اصل ذو القرنین ان کا لقب ہے, نام ان کا کہ خسرو یا خسرو یا سائرس ہے, مختلف زبانوں میں اس کے مختلف جو پروننسیشن ہوتے ہیں. انہوں نے جب فتح کر لیا عراق کو یا بیبیلونیا کو, تو پھر یہودی جو وہاں پر کیپٹیویٹی میں تھے, حالت اسیری میں, انہیں اجازت دے دی کہ وہ چاہیں تو جائیں واپس فلسطین میں جا کر اپنا شہر آباد کریں, اور اپنا وہ ہیکل سلیمانی کے جو نبوکدنضر نے گرا دیا تھا اسے دوبارہ تعمیر کر لیں. اس اعتبار سے یہ تاریخ بنی اسرائیل میں ایک محسن کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ بہت بڑا احسان تھا اس کا کہ بیبیلونیا کی کیپٹیویٹی سے نجات دلانے والے یہی سائرس تھے. اسی لیے یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے, اور یہ کہ قریش کو یہ سوال سکھایا تھا کہ ان سے پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے, اور اصحاب کہف کون تھے اور ان کا ماجرہ کیا تھا, اور ذو القرنین کون تھا. اس ذو القرنین کی جو تین مہموں کا ذکر قرآن مجید یہاں کر رہا ہے وہ تو ابھی ہم پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ جو ان کی شخصیت کا نقشہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی خدا ترس, بہت نیک, بہت بھلے انسان تھے. اور کچھ تاریخی طور پر اس کے شواہد ملتے ہیں کہ غالباً زرتشت جن کا نام ہے, جنہیں کہ عام طور پر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, لیکن ایک گمان ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی تھے ایران میں, اور انہی سے یہ پارسی مذہب چلا ہوا ہے جو یہ آتش پرست ہیں. اب وہ تو جو مذہب بگڑ جاتا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کا مذہب جتنا بگڑ گیا ہے, کیا اگر قرآن مجید میں ساری گواہی نہ ہوتی حضرت مسیح کے بارے میں تو کیا ہم تسلیم کر لیتے کہ حضرت مسیح اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حالات بگڑ گئے ہوں, لیکن یہ کہ یہ جو سائرس ہے یہ ان کے زیر اثر اور زیر تربیت رہا ہے. اس طرح سے اگر یہ خیال صحیح ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے, تو یہ گویا کہ ان کا صحابی ہے, اور جو شخصیت اور کردار سامنے آتا ہے وہ واقعتاً ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کوئی نبی اور یا تو نبی کا جو قریبی جو بھی تربیت یافتہ ہے وہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, انا مکنا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا، غلبہ عطا کیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کے ساز و سامان مہیا کر دیے، مال و اسباب جو ہم کہتے ہیں، ہر طرح کا فراہم کر دیا. فاتبع سببا، تو انہوں نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان تیار کیا. یہ مہم تھی مغرب کی جانب، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کے مقام پر پہنچ گئے، یعنی جب میڈیٹرینین کے ساحل تک پہنچ گئے، عراق کو رونتے ہوئے، شام کو رونتے ہوئے، فلسطین کو رونتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے ایشیا کوچک کا بھی ایک علاقہ رونتے ہوئے، پھر یہ پہنچ گئے ہیں میڈیٹرینین، بحر روم کے ساحل پر. اور وہاں بحر روم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک گدلا سا، اس کا پانی جو ہے صاف نہیں ہے، گدلا سا پانی ہے، اور جیسے تالاب ہو. تو مغرب الشمس کو اس لیے کہا کہ اس سے آگے کی زمین تو معلوم نہیں تھی اور دنیا کیا ہے، لہذا یہ سمجھا تھا. اور جیسا کہ آپ ساحل کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے، یا سورج سمندر سے طلوع ہو رہا ہے صبح کو. تو یہی نقشہ تھا، تو اسی کو تعبیر کیا جیسا مشاہدہ ہوتا تھا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدھا تغرب فی عین حمیت، تو پاجا اس کو، دیکھا اس کو غروب ہوتے ہوئے ایک گدلے سے چشمے میں. وہ وجدھا عندھا قوما، اور پایا وہاں انہوں نے ایک قوم کو، ایک قوم کو انہوں نے فتح کیا. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، چاہو تو تم انہیں عذاب دو، تم نے فتح کیا ہے، یہ مفتوح قوم ہے. وہ اما ان تتخذوا فیہم حسنا، اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، چوائس تمہارا ہے، اختیار مطلق اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے. اب یہ دیکھیے ان کا جواب کیا ہے. قال اما من ظلم، انہوں نے کہا جو کوئی تو ہوگا بے انصاف اور ظالم اور غلط روی اختیار کرنے والا، فسوف نعذبہ، تو ہم بھی اسے عذاب دیں گے. ثم یرد الى ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا بالآخر اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ بھی اس کو عذاب دے گا، بہت سخت عذاب. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور ہم نیک عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے تو بہت بڑا اللہ کے ہاں ثواب ہے، بہت عمدہ جو ہے جزا ہے. بس نقول لہ من امرنا یسرا، اور ایسے شخص سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرمی برتیں گے، یعنی ٹیکس اگر لینا ہے تو ٹیکس ان سے کم لے لیں گے، کسی اور اعتبار سے ان کے ساتھ رعایتیں برتیں گے. اب دیکھیے کہ یہ دو آیتیں تو بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی نبی ہو یا نبی کا کوئی صحابی ہو. ثم اتبع سبب، پھر انہوں نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان فراہم کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، یہ ہمارے بکران کے آس پاس کے علاقے کے تاریخی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے ان کی دوسری مہم تھی. وجدھا تتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونھا سترا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم کے اوپر کہ جس کے لیے ہم نے دھوپ سے کوئی آڑ یا اوٹ نہیں بنائی ہے، یعنی یہ قوم ابھی اتنی غیر مہذب اور اجڑ تھے یہاں کے لوگ کہ انہیں چھت ڈالنا نہیں آتا تھا. بس گھر کیا ہوتے تھے، یہ دیواریں کھڑی کر لی، جو معلوم ہو جائے ڈیمارکیٹ ہو جائے کہ یہ میرا رقبہ ہے، یہ تمہارا رقبہ ہے، یہ تمہارا ہے، بس چھتیں نہیں ڈال سکتے تھے، لہذا گویا کہ ان کی زندگی دھوپ ہی میں بسر ہوتی تھی. غزالکا، ایسا ہی وہاں بھی ہوا جیسے پہلی مہم میں ہوا تھا کہ جو لوگ غلط نبی اختیار کریں گے ان پر ہم بھی سختی کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں سزا دے گا، اور جو لوگ نیک نبی سے اختیار کریں گے ہم بھی نرمی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کے لیے بہت بڑا عجر و ثواب ہے ہی. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں اور کیا حالات پیش آئے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کے لیے ساز و سامان فراہم کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ جب دو دیواروں کے مابین پہنچ گیا، دو پہاڑی سلسلوں کے مابین. وجد من دونہما قوما، تو پایا انہوں نے اس ان سے ورے، ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات سمجھتی نہیں تھی، غالباً اشاروں کنایوں میں بات ہوئی ہے، ورنہ کوئی بولی جو تھی وہ ذریعہ نہیں بنی ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے یہ درخواست پیش کی، وہ اشاروں کنایوں جس طرح بھی ہوا ہو، یا ذا القرنین اے ذا القرنین ابن یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو ہیں زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجن، تو کیا ہم آپ کو سالانہ خراج دے دیا کریں، ایک معین کر دیں ہم ہزار سال آپ کو خراج دیں گے؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، کوئی ایسی آڑ اور اوٹ ہو جائے کہ یاجوج و ماجوج پھر ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اب ذرا یاجوج ماجوج سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہے، کس معنی میں کہ پہلے حضرت آدم سے نسل چلی لیکن وہ ساری کی ساری نسل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں جتنی بھی آبادی انسانی ہوئی تھی وہ سب کی سب غرق ہو گئی، صرف ان کے تین بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے۔ تو گویا کہ ابو البشر آدم بھی ہے اور پھر ابو البشر جو ہے ثانی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے تین بیٹوں سے یہ تمام اقوام عالم چلی ہے، سام، حام اور یافس۔ حضرت سام جو تھے وہ چونکہ حضرت ابراہیم کے بھی جد امجد ہیں، سامی النسل ہیں یہ قومیں، تو وہ تو وہاں سے جو کہ مسکن تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، جو موجودہ جو کردستان ہے، اس سے جنوب کی طرف اتر کر عراق میں، شام میں اور عربین پینسلہ میں پورے میں یہاں پر وہ پھیل گئے، ان کی اولاد انہی میں سے قوم عاد تھی، انہی میں سے قوم ثبوت تھی، انہی میں سے پھر یہ نمرود تھے جو جن کے دور میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور وہیں پر شہر اُر کے اندر۔ دوسرے بیٹے جو حام کی اولاد تھی وہ شرقن غربن پھیل گئی، شرقن ایران سے ہوتے ہوئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے، پاکستان ہندوستان ہوتے ہوئے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک، اور غربن یہ ہے کہ ایشیا کوچے کو کراس کیا اور ایک شاخ تو ان کی یورپ میں چلی گئی جو ایرینز کہلاتے ہیں، یہ جو گریکس ہیں اور جرمنز ہیں یہ ایرینز ہیں، اٹالینز، گریکس اینڈ جرمنز، یہ کیا ہے، یہ ایرینز ہیں، اور ایک شاخ جو ہے مصر کی طرف سے ہو کر مصر اور سوڈان کی طرف چلی گئی، یہ تھے حضرت حام کی اولاد۔ حضرت یافس نے جو سینٹرل ایشیا کے پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، شمال میں جانے کے بعد دائیں اور بائیں وہ بھی پھیل گئے، اب وہ بڑا اور لمبے چوڑے میدان ہے روس کے، اور اس کے بعد سیرائے گوبی آ جاتا ہے، پھر چین آتا ہے، یہ سارا علاقہ، اور مغرب میں پھر یہ ہے کہ مشرقی یورپ کے جو میدان ہیں اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ان سب تک جو ہے یہ بیلٹ ہے کہ جو حضرت یافس کی، حضرت یافس کی نسل میں سے ہے۔ اور ان کے دس بیٹوں کے نام آئے ہیں تورات میں، جن میں سے دو کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، گوگ اینڈ میگوگ۔ تو یہ ساری نسلیں جو تھیں ان کی حضرت یافس کی جو اولاد میں تھیں، یہ زیادہ تر ان کا پیشہ جو تھا لوٹ مار تھا، یہ جو مہذب علاقے تھے جو آریاؤں کے تھے یا سیمیٹکس کے تھے، یہ کوئی کاشت بھی کرتے تھے، کوئی محنت کرتے تھے، اس طرح سے ان کے متمدن تھے، یہ لوگ کیا تھے، یہ نومیڈک ٹرائبس تھے، بہت زوردار ایک انہوں نے حملہ کیا اور بہت کچھ لوٹ مار کر کے چلے گئے، اور پھر جا کے عیش کر کے کھاتے پیتے رہے، پھر جو ضرورت آئی پھر حملہ کر لیا، تو نومیڈک ٹرائبس اس طریقے سے۔ تو یہ جو ایک درا بنتا ہے، جو ایک تو ہے اگر آپ کے سامنے نقشہ ذہن میں ہو تو ایک تو ہے جو بلیک سی کہلاتا ہے، بحر اسود، اور دوسرا ہے کیسپین سی، اس کے درمیان ہے یہ کوکیشین ماؤنٹینز، ان میں پہاڑوں کے دو سلسلے چلے گئے ہیں، ان میں سے اکثر جگہوں پر تو جو ہے وہ درے بڑے تنگ ہیں کہ وہاں سے کوئی قوم جو ہے یا کوئی لشکر نہیں آ سکتا جنوب کی طرف، لیکن ایک درمیانی خلا تھا، اس خلا سے یہ یاجوج ماجوج آ کر حملہ کیا کرتے تھے، ایران کے شمالی علاقوں کو لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر آپ ایک سد تعمیر کر دیجئے، تو ذوالقرنین نے یہ کہا ان کی اس پیشکش کے جواب میں کہ ہم آپ کو سالانہ خراج دیا کریں گے اگر آپ ہمارے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے پھر ان کا کردار کیا آ رہا ہے، کوئی لالچ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، فاعینونی بقوت، تو میری مدد کرو لیبر کے ساتھ، مجھے لیبر چاہیے گی اس کام کے لیے، لیبر تم فراہم کرو، باقی ساز و سامان میں فراہم کروں گا، فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بہت موٹی دیوار حائل کر دوں گا۔ اور وہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑی سلسلے تھے اور اس کے درمیان میں یہ وادی تھی، یہ چوڑا خلا تھا، اس کے اندر بھی ان کو بھر دیا گیا تاکہ یہ برابر ہو گیا ساوا بین الصدفین ان دونوں کے ساتھ, جیسے آج کل ڈیم بنتے ہیں. یہ منگلا ڈیم ہے, کیسے بنا ہے؟ ادھر بھی پہاڑی سلسلہ ہے, ادھر بھی پہاڑی سلسلہ ہے, آگے آپ نے دیوار کھڑی کر دی ہے تو پانی رک گیا. اسی طریقے سے تربیلا ڈیم ہے, اسی طریقے سے اگر بنے گا منگلا ڈیم بنے گا, یہ اپنا کالا باغ میں بنے گا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی دیوار سد, اور جو مصر میں بہت بڑا ڈیم بنایا گیا اسے اسد العالی کہتے ہیں. سد وہی دیوار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بلند دیوار, پانچ پانچ سو فٹ چھ چھ سو فٹ اونچی دیوار بنتی ہے اس ڈیم کے لیے تاکہ پانی وہاں پر بڑا ذخیرہ ہو جائے. یہ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی یہ اس کا طول تھا 50 میل, اونچائی تھی 29 فٹ اور چوڑائی تھی اوپر 10 فٹ. نیچے کتنی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے, نیچے سے چوڑی ہوتی ہے, ڈیم بھی ہوتا ہے نیچے سے چوڑا ہوتا ہے, اوپر آتے آتے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے, تو اوپر سے 10 فٹ چوڑائی تھی. یہ اس نے دیوار بنائی. حتی اذا صابا بلند صدفین, جبکہ دونوں جو اونچائیوں کے درمیان اس خلا کو پر کر دیا, برابر کر دیا, قال الفقو, پھر ان کا اچھا آگ جلاؤ یہ لوہے کے تختوں کے نیچے آگ دو کو. حتی اذا جعلہ نارن, جب یہاں تک کہ وہ آگ ہو گئے, لوہا بھی تپ کر آگ ہو گیا, قال آتونی افرغ علیہ قطرا, تو انہوں نے کہا لاؤ اب میرے پاس کہ میں پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اندر پلو دوں, ڈال دوں اس کے اندر. یعنی یہ کہ جیسے آپ ری انفورس کنکریٹ بناتے ہیں کہ درمیان میں لوہا ہے اور سریے ہیں اور ادھر سیمنٹ ہے, اسی طریقے سے یہ لوہا جو ہے اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ تانبا جو ہے وہاں پر اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اندر اڑیل دیا گیا. فمستا وہ یظہرو, اب انہوں نے کہا اب وہ لوگ جو ہیں یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے, انہیں استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اس پر چڑھ سکے. وبس بتاؤ ڈہو نقبہ, اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. لوہے کی دیوار ہے اور 10-15 فٹ موٹی دیوار ہے تو کون اس میں سوراخ کرے گا. قال ھذا رحمۃ من ربی, اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے, یعنی کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, اللہ کے سامنے عاجزی ہے, تواضع ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو گرا دے گا, ڈھا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, یقیناً میرے رب کا وعدہ جو ہے سچا ہے. اور جب وہ وقت آئے گا تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اس دن ہم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کر دیں گے. یہ قریب قرب قیامت کی علامت ہے. ویسے تو یاجوج ماجوج جو ہیں اس سے پہلے بھی نکلے ہیں, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز تھیں کہ جنہوں نے یورپین, جس کو ہم کہتے ہیں یہ استعمار تھا, کلونیلزم, یہ سب اسکینڈینیوین کنٹریز, اینگلو سیکسنز, فرینچ, یورپ کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں سب کے سب یہ در حقیقت یافس کی اولاد ہے. انہوں نے یہاں کے پوری دنیا میں چنانچہ ان کے بارے میں کہا تھا اقبال نے کہ چشم مومن دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو ینسلون جو ہے جو سورہ انبیاء میں آیا ہے تو اس میں اس کا ذکر کیا علامہ اقبال نے اپنے شعر میں. تو اب لیکن ان کا ایک خروج جو ہونا ہے بہت بڑا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ ان کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی, اس کے بعد ان کا خروج ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اس دن ہم انہیں آپس میں جیسے کہ موجیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, ادھر سے موج آئی اس میں گھس گئی, ادھر سے موج آئی ادھر گھس گئی, تو ان کے لشکروں کے لشکر جو ہے ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے موجوں کی طرح. نفقہ کے سور, اور پھر سور میں پھونک ماری جائے گی. فجمعناہم جمع, اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لائیں گے قیامت کے لیے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور پیش کر دیں گے اس روز ہم جہنم کو کافروں کے لیے کہ ان کے بالکل سامنے آ جائے گی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں, اوٹ میں تھیں میری یاد سے, مجھے یاد نہیں کر سکتے تھے, دنیا میں الجھ کر رہ گئے تھے, مجھے نہیں دیکھ سکے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. ایک یہ نگاہ ہوتی ہے کہ جس کائنات کو چیر کر دیکھے کہ یہ تو جو کچھ ہے ہے, اصل ہستی وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ جو ہے وہ ستاروں اور چاند اور سورج کو چیرتی ہوئی اور اس ہستی تک پہنچ گئی کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ایک وہ جو انہی میں الجھے ہوئے ہیں, یہ ستارہ ہے وہ ستارہ, ایک نیا ستارہ آ گیا, ایک پرانا ستارہ چلا جا رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے, یہ سائنس کان جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, تو ان کی نگاہیں اسی میں الجھ کر رہ گئی. اس سے پرے انہیں اللہ نظر نہیں آتا, چاند تک ہو آئے ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آیا. کہ وکانوا لا یستطیعون سمعا، ان کی آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے تھے اور وہ سنتے بھی نہیں تھے، سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ ہماری بات کو نہیں سن سکے اور نہیں پا سکے. اب جو آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، یہ اور پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی تیر بہدف ہے. دجال کے فتنے سے جو بہت بڑا فتنہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کی خبر دی حضور نے کہ ابتدائے آفرینے سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ دجال کا آنے والا ہے. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، بعض اس میں مشکلات بھی ہیں حدیث کے اعتبار سے، اس کی تفہیم میں تطبیق کے اندر مشکلات بھی ہیں، آسان مضمون نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دجال ہوگا، ظہور پذیر ہوگا. دجالی تہذیب تو پہلے ہی آ چکی ہے ہمارے یہاں، وہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا، لیکن دجال ایک شخص بھی ہوگا، دجال اکبر. وہ جب آئے گا تو واقعہ یہ کہ اہل ایمان کے ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہے وہ سورہ کہف تو ہر جمعے کو تلاوت کیا کرے، اور خاص طور پر اس کا پہلا اور آخری رکوع جو ہے اسے خاص طور پر یاد کرے اور پڑھتا رہا کرے. پہلے رکوع میں کیا بات تھی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی زیبائش اور آرائش بنا دیا، گہنا بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، بڑی نگاہوں میں کھبنے والی چیزیں ہیں، بڑی دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، تاکہ ہم جانچیں پرکھیں آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے. اب آخری رکوع میں جو آ رہا ہے اسی مضمون کا جو سرا دوسرا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے خلاف اور میرے مقابلے میں لا کر اپنے ولی بنا لیں گے؟ یعنی جو میرے بندے ہیں، ملائکہ ہیں تو میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو میرے بندے ہیں، محمد ہیں تو عبداللہ ہیں، محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب جو ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا تو یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبی، ابھی ہم پڑھیں گے اگلی سورت میں سورہ مریم آ گئی ہے، تو یہ سب بندے ہیں ہمارے. اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، کہ یہ بندے اللہ سے آپ کو بچا لیں. کیسی انہونی بات کر رہے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، میرے بندوں کو بنا لیں اپنا ولی، اپنا کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو ان کی مہمان خانے کی حیثیت سے تیار کر رکھا ہے. اب آیا ہے وہ اصل میں جو سرا وہاں تھا، اس کا دوسرا سرا یہ ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. محنت تو سب کر رہے ہیں، مشقت سب کر رہے ہیں، دن رات کی محنت ہے، مشقت ہے. کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی کسی اور طرح پہ، کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے، کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ یہ سوال پوسٹ کیا، اس کا جواب خود دیا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی ہی کے لیے ہو کر رہ گئی، بٹک گئی. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہم نے تمہیں طاقتیں دی تھی، صلاحیتیں دی تھی تاکہ ہمارے دین کی خدمت کرو، ہماری رضا حاصل کرو، ہم سے محبت کرو، ہم سے لو لگاؤ، ہمارا تقرب حاصل کرو، اور تم کہاں پڑ گئے؟ دنیا ہی کے پیچھے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، رات کو خواب بھی آ رہے ہیں تو اسی کے آ رہے ہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں تو اسی کی بن رہی ہیں، اگر تشویش ہے تو وہ بھی اپنے کو کاروبار کی ہے یا کسی اور شے کی ہے، اس کی تو کوئی تشویش ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. اللہ کا دین کس حال میں ہے؟ کبھی تشویش ہوئی آپ کو؟ کبھی آپ کی رات کی نیند اڑی اس خیال سے؟ منکرات کا کس طریقے سے جو ہے پھیلاؤ ہو رہا ہے، فحاشی کتنی پھیل رہی ہے، الحاد کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کبھی اس کی وجہ سے نیند جو ہے آپ کی حرام ہوئی ہے؟ نہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری سعی و جہد جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی. اقبال کا شعر بڑا پیارا ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، وہ آفاق سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتا ہے. جیسے ابراہیم نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مزید مبنا یہ ہے, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں. چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک مل تھی, اب ہم آج تین ملیں کام کر رہے ہیں. پہلے ہمارا کاروبار اتنا تھا, اب اتنا بڑھ گیا. پہلے ہمارے بینک ایسٹس اتنے تھے, اب اتنے بڑھ گئے. ہم کامیاب ہو رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں, حقیقت میں برباد ہو رہے ہیں کہ آخری زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے کچھ نہیں بنایا, کچھ حاصل بھی نہیں کیا. اپنے وقت کا کوئی حصہ, اپنی صلاحیتوں کا کوئی حصہ, اپنی توانائیوں کا کوئی حصہ, اپنی ذہانت کا کوئی حصہ, اپنی پلاننگ کی صلاحیت کا کوئی حصہ وہ اللہ کے دین کے لیے بھی صرف کیا ہوتا, تب تو باقیات الصالحات ہوتے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا, ان سے تو امید کی جا سکتی تھی. لیکن اگر سارا کچھ ایک ایک لمحہ جو ہے اپنی زندگی کا اس دنیا ہی کے سوچ بچار, اسی کے شش و پنج کے اندر گزار دی ہے, تو ان سے زیادہ گھاٹے میں اور کوئی نہیں. یہ ہے اصل میں فتنہ جو ہے, دجالی فتنہ. مادے کی اتنی اہمیت نگاہوں میں ہو جائے, مادی چیزیں اتنی نگاہوں میں کھب جائیں, مادے پر اتنا اعتماد ہو جائے, جیسے اس باغ والے کا ہو گیا تھا, میں نہیں سمجھتا یہ باغ تباہ ہو سکتا ہے, جدھر سے تباہ ہو جائے گا, میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے. مادے پر اعتماد, یہ ہے فتنہ در حقیقت, دجالی فتنہ. لیکن ایک شخص دجال بھی آئے گا جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور وہ صرف اس کو کھانے کو دے گا کہ جو اسے خدا مانے گا اور سجدہ کرے گا. باقی کے لیے بڑے سخت امتحان آئیں گے اہل ایمان کے لیے. جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا مشکل ہے, اتنا ہی ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ الفاظ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے, ولقائے ہی اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے. فحبطت اعمالہم, تو کوئی نیکی ویکی تھوڑی بہت انہوں نے کی ہے, کہیں راہ چلتے کسی کو چار پیسے دے دیے ہیں, دو روپے دے دیے کسی فقیر کو, یا کچھ اور کر دیا, حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی, یہ سارے اعمال ان کے حبط ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان اٹھائیں گے ہی نہیں, گھڑی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کے یہاں نیکیاں تو ہے ہی نہیں اور بدیوں کا وزن کوئی ہے نہیں, تو کیا تولیں, تولیں کس چیز کو پھر. ذالک جزاؤہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم رب لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, بما کفروا, جو مسبب مسئلے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی و رسلی حزوا, اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنا لیا, مذاق. حضور کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. ہم اپنے لیے دنیا میں جنت بنانے کی فکر میں ہیں. حضور کا کہنا کچھ اور ہے, ہمارا کہنا کچھ اور ہے. حضور نے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی, ہماری ساری فکر جائیداد کی ہے. بہترین کاروباری انسان تھے, وہی آ گئی اور جب فائز ہو گئے اس منصب پر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اس کے بعد ایک لمحہ بھی کبھی دنیا میں معاش کی ضرورت کی صرف نہیں کیا. ایک ایک لمحہ وقت تھا اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جدوجہد, دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور دین کے نظام کو قائم کرو. اب اس کے برعکس معاملہ ہے اہل ایمان کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات والی جنات, نزولا, اور وہاں پر ان کی مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس جگہ سے کون نکلنا چاہے گا, کہاں کوئی بدلنا چاہے گا, طبیعت بھرے گی نہیں, اٹھائے گی نہیں. اللہ کان, اب یہ دو کل آ گئے, جیسے دو کل سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تھے. قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, وہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر تھا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے. نوٹ کیجئے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, کہیے ان سے کہ اگر پورا سمندر میرے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی کا کام دے, لنفذ البحر, سمندر ختم ہو جائے گا, قبل ان تنفذ کلمات ربی, اس سے پہلے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. کیا مراد ہے اس سے؟ ہر شے جو کائنات میں ہے اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. تو کلمات کتنے ہوں گے اللہ کے؟ اس کائنات کے مخلوقات کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کی پہنائیوں کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہے؟ سمندر کی تہ میں کتنی حیات ہے اور کس طرح کی مچھلیاں جو ہیں وہاں پر تیر رہی ہیں رنگ برنگی؟ کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ شاید دیکھتے ہو. تو تمام کا ہر ایک کا جو ہے در حقیقت اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. تو کلمات کتنے ہو گئے اللہ کے؟ ان کو لکھنے بیٹھیں گے تو سمندر بھی سیاہی کی حیثیت سے ختم ہو جائے گا اور کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے. ولو جینا بے مسلے ہی بدلا, چاہے ایک اور اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے اس کے لیے. ایک قل تو یہ ہو گیا, دوسرا قل ہے اب توحید. وہاں توحید تھی عقیدے کی. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ ہے توحید عقیدے کی, یہاں ہے توحید عمل کی. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تم جیسا. ہاں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جا رہی ہے. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اللہ, اس کے سوا کوئی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے عمل کرنے چاہیے اچھے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اسے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اطاعت بھی ہوگی تو ٹاپ موسٹ اطاعت اللہ کی, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. محبت بھی ہوگی تو ٹاپ پر محبت اللہ کی ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, باقی ساری محبت اس کے تابع ہو جائے گی. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر عبادت کا قدا نہیں ہوگا. اب آئیے سورہ مریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تین کا گروپ تھا یہ ختم ہوا. اس میں سورۃ النحل منفرد تھی, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے جوڑے کی شکل میں تھی. اب یہ سورہ مریم آ رہی ہے, اس کا جوڑا آئے گا سورہ انبیاء. لیکن یہ کہ اس سے پہلے درمیان میں ایک منفرد مزاج کی سورت ہے سورہ طہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ دو صورتوں میں سے ایک وہ ہے جس کے شروع میں پانچ حروف آئے ہیں. یہ کاف ہا یا عین صاد, ایک یہ سورہ مریم ہے, ایک سورہ شورا ہے, اس میں آئے ہیں ہا میم عین سین قاف. دو صورتوں میں پانچ پانچ حروف آئے ہیں, دو میں چار چار آئے ہیں, وہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. الف لام میم صاد سورہ اعراف, الف لام میم را سورہ رعد. باقی زیادہ تر میں یا تین تین یا دو دو ہیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ ذکر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضرت مریم کے خالو تھے اور ہم پڑھ چکے ہیں حضرت مریم کو انہوں نے ہی پالا تھا, کفالت جو تھی. کب فلاح زکریا, اللہ نے حضرت مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا تھا. اذ نادا ربہ نداء خفیا, یاد کرو جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو خاموشی سے, خفیہ طور پر, دل ہی دل میں. قال رب انی وان العظم منی, عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, یعنی بڑھاپا آ گیا ہے, میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں. واشتعل الراس شيبا, اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے, یعنی بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائك رب شقیا, اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا کی ہو اور میں نامراد رہا ہوں, تو نے ہمیشہ میری دعاؤں کو قبول کیا ہے. یہ تمہید مان رہے ہیں اس لیے کہ ایک بہت بڑی دعا کرنے والے ہیں. تو تمہید پہلے کر دی کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میں شقی اور نامراد نہیں ہوا, ہمیشہ تو نے میری دعا مانگی ہے. وہ ابنی خفت الموالیہ بے ورائی, اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں کہ میرے جو بھائی بند ہیں وہ کوئی اونچے کردار کے لوگ نہیں ہیں, کہ جو مشن جو انبیاء بنی اسرائیل کا چلا آ رہا ہے, جو اس وقت میرے کاندھے پر ہے جس کی ذمہ داری, میرے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آتا اپنے بھائی بندوں میں کہ اس مشن کی ذمہ داری کا حق ادا کر سکے گا. وَقَانَتْ اِمْرَاتِ عَاقِرًا، ادھر میرا حال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بانج رہی ہے پوری عمر، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اللہ مجھے کوئی اپنے پاس سے ولی عطا کر دے، یَرِثُنِی، جو میرا بھی وارث بن جائے، وَیَرِثُ مِن آلِ یعقوب، اور آلِ یعقوب کا وارث بن جائے، یہ تو مشن ہے جو آلِ یعقوب کا چلا رہا ہے، بنی اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار اسے بنا دی جو بہت ہی پسندیدہ، راضی سے بھی رضیہ بنے گا اور مرضاہ سے بھی رضیہ بنے گا، وہ بھی کہ جو پسند کرتا ہو اور وہ بھی کہ جسے پسند کیا جائے، رضیہ، فعیل کے بدن پر دونوں ہوتا ہے، فعیل بھی مفعول بھی، یاد کر یا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب ندا آئی غیب سے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ فرشتوں نے پکارا، اے زکریہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جس کا کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ہم نام نہیں پیدا کیا، سمیہ کے معنی ہم نام بھی کیے گئے ہیں کہ یہ نام پہلے کبھی دنیا میں کسی کا نہیں رہا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوگا، بے نظیر ہوگا، قال رب انا یکون لی غلام، یہ پورا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی آخرن، میری بیوی جو ہے وہ بانج رہی ہے اور پھر یہ کہ مزید بوڑھی ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود جو ہے بڑھاپے کے اس انتہا کو پہنچ گیا ہوں جبکہ پورا جسم انسان کا سوکھ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، قال کذلک، فرمایا گیا یوں ہی ہوگا، گھبراؤ نہیں، ایسے ہی ہوگا، قال ربک، یہ آپ کے رب کا فرمان ہے، هو علی حین، کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں نے پیدا کیا تھا تمہیں بھی پہلے، ولم تک شیئا، تم کیا تھے اس وقت، گندے پانی کی ایک بوند تھے نا، تمہیں اگر گندے پانی کی ایک بوند سے ہم نے بنا کے کھڑا کر دیا تو کیا ہم بوڑھی عورت اور بانج عورت سے ایک بوڑھے شوہر کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتے، قال رب جل لی آیا، ان کا پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سریا، فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تین راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تندرست ہوگے، کوئی خرابی نہیں ہوگی جسمانی طور پر، کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن تمہاری گویائی سلب کر لی جائے گی، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ثلاثہ ایام آیا تھا تین دن، یہاں ثلاثہ لیال آیا ہے، ایک ہی بات ہے، دن رات ملا کر ایک دن بنتا ہے، فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ کھڑے عبادت کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور یہ بشارت ملی تھی، اپنے قوم پر آئے، قوم کے پاس آئے، فاوحا الیہم، اب انہیں اشارے سے سمجھایا، وحی کی ان کی جانب، وحی کسے کہتے ہیں، وحی کے لفظی معنی الاعلام بالسرعۃ والخفا، کسی کو کوئی بات تیزی سے اور خفیہ طور پر کوئی بات کنوے کر دی جائے، کوئی پیغام جو ہے کسی کو پہنچا دیا جائے، زبان نہیں، اشارے سے، سرعت سے، تیزی سے، اور یہ ہے کہ وہ خفیہ طور پر، یہ وحی ہے، تو انہوں نے پھر اشاروں کے نایوں میں کہا انسبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اللہ کی ایک بڑی نشانی کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں منہمک رہو، اب یحییٰ کی ولادت ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، نوٹ کیجئے یہ تورات کی ان کی کتاب، مضبوطی سے تھام، یہی کام آج ہمارے تمام جملہ مسائل کا حل کیا ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تمسکو بھی، مضبوطی سے تھام لو، لیکن مضبوطی سے تھامنا کیا معنی ہے بھائی، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، مضبوطی سے تھامنا یہ ہے، یا خود الکتاب بقوہ، اے یا کتاب کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکم سبیہ، اور انہیں ہم نے حکمت عطا کر دی بہت ہی بچپنے ہی میں، یہ دونوں اس اعتبار سے نادر روزگار شخصیتیں ہیں، حضرت یحییٰ بھی بچپن ہی میں اللہ نے حکمت کے موتیوں سے ان کی جیب بھر دی، ان کے ذہن کی اور قلب کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور ان کی طبیعت میں ایک سوز کی کیفیت تھی، حنین کہتے ہیں بچہ جب رو رہا ہو بلک بلک کر، حنین، اسی سے لفظ حنین بنا ہے، تو حنان کہتے ہیں اس کو بھی انسان کے اندر جو ہے رقت ہو، طبیعت میں رقت ہو، سوز و گداز کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے. آیا ہے حدیث میں کہ وہ بندہ جن لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا میدان حشر میں، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا. رجلن ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص ہوگا کہ جو کوئی تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. پبلک میں رونا اور ہوتا ہے، وہ تو دکھاوا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے ایسے بھی جو دکھاوا نہ ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر پھر شبہ ہوتا ہے دکھاوے کا. خالین کا لفظ ہے حدیث میں، خلوت میں اکیلے ہو، وہاں انسان روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وحنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے اپنے پاس سے انہیں طبیعت کا سوز و گداز عطا فرمایا اور پاک بازی. وکانا تقیہ، اور وہ تھا بہت ہی پرہیزگار. وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کا بہت ہی سعادت مند. ولم یکن جبارا عصیا، اور زبردست اور خود سر نہیں تھا. وسلام علیہ یوم ولدہ، اور سلام ہو اس پر جس دن کے وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اور جس دن کے وہ فوت ہوگا. ویوم یبعث حیا، اور جس دن کے وہ دوبارہ اٹھا لیا جائے گا زندہ ہوگا. واذکر فی کتاب مریم، اب جیسے سورہ آل عمران میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، یہ چار شخصیتوں کے حالات آئے تھے، اسی طرح یہاں پہ یہ مکی قرآن ہے، وہ مدنی قرآن ہے. اور یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں تقریباً وہی باتیں آ رہی ہیں. واذکر فی کتاب مریم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے ذرا جدا ہو کر ایک مشرقی گوشے میں معتکف ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے ان سے اپنے آپ کو ایک پردے کے ذریعے علیحدہ کر لیا، پردہ لٹکا لیا. اعتکاف کر رہی تھی تو پردے کے اندر تنہائی میں. فارسلنا الیہا روحنا، اب اس پردے میں خلوت ہے، حضرت مریم ہے، اللہ نے اپنی روح کو بھیج دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. فتمثل لہا بشرا سویا، اور انہوں نے حضرت مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو مخلوقات جو ہیں، جو لطیف، جن کا مادہ تخلیق لطیف ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، انتہائی لطیف شے ہیں، یہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جو شکل چاہیں. جنات بھی نار سے ہیں، نار بھی لطیف شے ہیں. ہم تو مٹی سے بنے ہیں، مٹی کثیف شے ہے، انرٹ ہے، ہم تو کوئی شکل وغل بدل نہیں سکتے اپنی، لیکن یہ کہ یہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا تھا کہ مدینے میں اگر کہیں کسی گھر میں سانپ نکلے تو فوراً نہ مارا کرو، اسے متنبع کر دیا کرو کہ بھائی تم چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ مدینے کے سانپوں کی شکل میں جن ہیں، جن آباد ہیں مدینے میں سانپوں کی شکل میں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب حضرت مریم خوفزدہ بھی ہوئی علیہ السلام، انہوں نے کہا میں تم سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، اگر تم واقعی خدا کے کوئی فرما بردار اور متقی بندے ہو. قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے جو انسانی شکل میں تھے اب کہا کہ میں تو آپ کے پروردگار کا ایلچی ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لے احبا لکے غلامن زکیہ، کہ آپ کو عنایت کروں، عطا کروں اللہ کی طرف سے ایک نہایت پاک باز اور ستھرا بیٹا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلامن، حضرت مریم جو ہے گھبرائی، میرے کیسے بیٹا بیٹا ہو جائے گا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی بشر نے، مرد نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی آبرو باختہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی لڑکی، آوارہ لڑکی نہیں ہوں معاذ اللہ. قال کذالک، حضرت جبرائیل نے کہا ایسے ہی ہے. قال رب کے، آپ کے رب کا یہ فرمان ہے، ہو علیہ حینن، یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے کہ بغیر اس کے کہ کوئی مرد آپ کو چھوئے اور کوئی تعلق آپ کا ذن و شوق ہو کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور اسے تو ہم بنانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، نو انسانی کے لیے ایک نشانی. ورحمتا منا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت. وکان امرا مقضیا، اور یہ تو ایک فیصلہ شدہ چیز ہے، طے ہو چکی ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔